بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائے اس سلسلے کا درس نمبر 1084، سورہ یوسف آیت نمبر 25، 26، 27، 28، 29.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف آگے بڑھے. غلط کاری کے ارادے سے یہ کمرے میں لے گئی ان کو پھسلا کا، اور زبردستی ان کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کرنے کی کوشش کی. یہ بھاگنے لگے اور دروازے بند تھے، دروازے کھلتے گئے غیب سے، اور جب آخری دروازے پر جہاں پہنچے ہیں باہر کے حصے میں، تو گھر کا خاوند اور گھر کا مالک کھڑا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے جا کر اس کے سامنے پہنچ گئے. آواز فاش ہو گیا، واستبق الباب، دونوں دوڑتے دوڑتے آگے بڑھے دروازے کے پاس. وقدت قمیصہ من دبر، اور زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اس کے قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا. پھاڑا کیسے؟ پکڑنے گئی اپنے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے، اور وہ سامنے کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے جو ہاتھ میں پیرہن آیا، کرتا آیا، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. والفیا سیدہا لدى الباب، دونوں نے دروازے کے اوپر اپنے سردار کو پا لیا، اس کا سردار بھی، اس کا سردار بھی، اس کا خاوند اور اس کا واقعی مالک. قالت، کہنے لگی، آدمی پر جب آفت آتی ہے تو فوراً دوسرے کے اوپر انیلنے کی کوشش کرتی بھی ہیں. اس نے چال بازی کی، فوراً اپنے شوہر سے پوچھا، ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تمہارے گھر والی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، کرے کوئی بھلے کوئی. اور اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اس زمانے میں، جیسے آج فرنگ کے اندر ہے، انگریزوں کے اندر جیسے زنا کوئی عائب نہیں ہے، ایسے ہی اس زمانے میں محسوس یہ ہوتا ہے اس عبارت سے قرآن مجید کی کہ وہاں عائب نہیں تھا. جیسے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح کی غلط کاری کی دعوت دی ہے، اسے عائب نہیں محسوس ہو رہا ہے. لگتا ایسا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں عام تھیں. اس نے یہ کہا، دیکھیے، بدکاری تیرے گھر والے کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ عائب سمجھتے تھے کہ کسی کے خاوند کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی شخص بدکاری کرے، اس کو عیب سمجھتے تھے. چنانچہ یہ کہتی ہے، آپ یہ بتائیے، آپ کی اہلیہ کے ساتھ کوئی اگر غلط کاری کرنے کا ارادہ کرے، آپ بتائیے اس کی کیا سزا دینی چاہیے. یہ نہیں کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا، اس کو سزا دیجیے. آپ کی گھر والی کے ساتھ جو بدکاری کا ارادہ کرے، جیسے آج بھی انگریزوں کی تہذیب کے اندر ایسی بری تہذیب کہ عائد نہیں سمجھتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے قدیم مصر کے اندر بھی یہ چیز تھی. الا ان یسجن، مگر ہاں اس کو سزا دی جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم یا دردناک اس کو عذاب دیا جائے، سزا دی جائے، یہ آپ طے کر لیجئے. یہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں، یا تو اس کو قید خانے میں بھیجنا ہے یا سخت ترین سزا ان کو دینی ہے، اس لیے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ اس نے غلط کاری کا ارادہ کیا ہے. خود پوچھتی ہے اور خود جواب دے رہی ہے. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ قید خانے کی سزا ان کے یہاں بھی پہلے سے چلتی آ رہی ہے، یہ سسٹم ان کے یہاں بھی تھا. یہ آج کا لیٹسٹ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ قید خانے میں بھرنا، وہ اس زمانے کے قدیم مصر کے اندر بھی یہ نظام تھا، جبھی تو اس نے کہا کہ اس کو قید خانے بھیج دیا جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے فرمایا کہ اسی عورت نے مجھے اپنی ذات کے لیے پھسلایا ہے. یہاں کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ کیا یہ اچھے اخلاق ہیں کہ کسی عورت کے سامنے کسی عورت کی بھی عزت نکال دیں، خاموش بیٹھنا چاہیے تھا، یہ سوال آ سکتا ہے ذہنوں میں. لیکن بتائیے خاموشی کیا چیز ہے؟ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جرم کا اعتراف کر رہا ہے، جرم کو قبول کر رہا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، یہ ماننا ہوا. آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا، ہم بیٹھے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے تردید نہیں کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، تو سامنے والے بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کے سامنے بات کہی گئی اور انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا، ایک لفظ بھی انکار نہیں کیا، ہاں یہی مجرم ہے، گنہگار یہی. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے آپ؟ یہ عام نظام ہے، عام معمول ہے. یہ چنانچہ یہ اچھے اخلاق کے منافی اور خلاف بات نہیں ہے کہ کسی کے اوپر الزام ٹھہرایا جائے، نہیں الزام نہیں، اپنے الزام کو دور کرنے کے لیے اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنی ذات کے ساتھ مجھے اکسایا تھا اور مجھے پھسلایا تھا. صفائی ہو گئی، اور وہ جانتا بھی تھا، ایسا نہیں تھا، وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا. جس شخص نے یوسف کو اس کے چہرے کی پیشانی کے انوار کو دیکھ کر پہچانا ہے، وہ اپنی بیوی کے اس طرح کی غلط حرکت اور یوسف کے پاکیزہ ہونے کو سمجھے گا نہیں، وہ یہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ اس کا اظہار ابھی آپ دیکھیے آنے والی آیتوں میں کرتا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے گھر والوں میں سے اور اسی کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. مسئلہ یہ آیا کون سچا کون جھوٹا. یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف نے ہم کو بہلایا پھسلایا ہے، اور یوسف کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے ہم کو پھسلایا ہے، دونوں میں اختلاف ہوا، مسئلہ کیسے حل ہو؟ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے بغیر ثبوت کے، یوسف بھی کہہ رہے ہیں بغیر ثبوت کے، کیا کیا جائے؟ غیبی نظام ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے غیبی نظام یہ ہوا کہ ان کے گھر کے خاندان کے عورت کے خاندان کے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اور دو ٹوک فیصلہ کیا. اگر یوسف کے خاندان یا یوسف کے ہم نماؤں میں سے کوئی گواہی دیتا تو یہ بات ایک سوالیہ نشان تھی، لیکن اللہ کہتا ہے من اہلیہ، اس کے خاندان کے، زلیخا کے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک عورت نے، کیا یہ ایک گواہ نے ثبوت دیا. وہ شہید شہادت دی، اب شہادت کے لیے یہ شہادت نہیں ہے جو اسلامی شہادت ہوتی ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، واقعات کے وقت موجود ہو، یہ سب شہادتوں کے لیے گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ شہادت نہیں ہے جو اسلامی شہادت کہلاتی ہے. شہادت کا مطلب یہاں ایک فیصلہ کن بات اس نے کہی، اس لیے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم کو پھسلایا، وہ بھی کہہ رہی ہے ہم کو پھسلایا، کون سچے کون جھوٹے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک شکل اور ایک تجویز انہوں نے پیش کی. کیا تجویز کی؟ تجویز یہ پیش کی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، تو یو زلیخا یہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہیں. قمیص اگر آگے سے پھٹی ہے، زلیخا سچی، یوسف جھوٹے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ زُلَيْخَا جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچے ہیں. کتنا خطرناک موڑ آیا تھا اور اس موڑ پر کیسا زبردست فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا. اب یہ شاہد گواہ کون تھا آخر یہ جس نے اتنا زبردست فیصلہ کیا اور مسئلے کا حل پہ دے دیا. بعض مفسرین کہتے ہیں ایک چھوٹا شیرخوار بچہ تھا جو خرق عادت طور پر بول اٹھا. عادتاً ممکن نہیں ہے بولنا, بول پڑا اور اس نے یہ فیصلہ سنایا. اور یہ غیبی اللہ کی مدد ہے یوسف کے حق میں علیہ الصلوۃ والسلام. جو حق کے لیے آگے بڑھتا ہے, جو برائی سے بچنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, اللہ غیب سے اس کے لیے سارے راستے مہیا کرتے ہیں. دیکھیے دوڑنے لگے, سات سات کمرے ہیں, ہر کمرہ بند ہے, لیکن دوڑنے لگے اور یہاں سے کوئی مایوسی ہو گئی کہ اب یہ کسی طرح سے فریفتہ ہو چکی ہے اور ہم پر حملہ کرنے آ رہی ہے غلط کاری کے لیے, آگے بڑھ رہی ہے, بھاگنے لگے. حالانکہ بھاگنے میں ان کو معلوم ہے دروازہ بند ہے, لیکن ایک مرتبہ بھاگ گئے. اب جو بھاگ گئے تو قدرت کا معاملہ یہ ہوا, قدرت نے ساتھ دیا, دروازہ کھل گیا. پھر دوڑتی آئی, پھر دوسرا دروازہ بند, وہ بھی کھلتا گیا. آدمی جب برائی سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور غیب سے اللہ اس کو برائیوں سے بچنے کے دروازے کھولتے ہیں. یہ صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کا نظام ہے. چنانچہ یہاں بھی دیکھیے اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ اب یوسف چکل میں پھنس گئے ہیں اور ایسی غلطی کا ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے جو زندگی بھر مٹنے والا نہیں ہے. اس موقع پر غیب سے ایک شاہد اور ایک گواہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے یہ فیصلہ کر کے دیکھ لو, اس طرح سے مسئلے کو حل کرو. اور وہ بچہ نکلتا ہے جو کبھی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, دودھ پیتا بچہ اپنے گہوارے سے اٹھتا ہے اور بولتا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ ہو. سامنے میں اگر قمیض پھٹی ہے, یوسف جھوٹے زلیخا سچی, پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہے, یوسف سچے زلیخا جھوٹے. آگے دیکھیں فلما رعا قمیصہ, جب سردار نے ان کی قمیض کو دیکھا, قد من دبرن, کہ وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے. قال انہ من کید کنہ, سردار نے کہا, عزیز مصر یہ اس کا شوہر تھا, اس نے یہ کہا یہ تم سب عورتوں کی مکاری ہے, چال بازی ہے, تمہاری چال بازی ہے. ان کید کنہ عظیم, بے شک تمہاری مکاری بہت خطرناک ہوتی ہے. اپنی ایک بیوی کو نہیں کہہ رہا ہے, جملہ عورتوں کو شامل کر کے کہہ رہا ہے. وہ بہت ہوشیار آدمی تھا, بیوی کو بھی ناراض نہیں کر رہا ہے. اے تو پکی چوبیس ہے اور تو چالباز ہے, یہاں رنگ بدل جاتا بیوی کا. یہ نہیں کہہ رہا ہے, تم سب عورتوں کی چالبازی بہت خطرناک ہے. کیا عورتوں کی چالبازی اتنی خطرناک ہوتی ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے اولاً تو یہ اس کا قول ہے, اللہ کا قول تو نہیں, اللہ کی بات تو نہیں ہے. یہ عزیز مصر, مصر کے بادشاہ کی بات ہے, جو وزیر خزانہ تھا, جو کچھ بھی تھا. کیوں ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا ہے ان قید الشیطانی کان ضعیفا. ایک سوال آتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان کی کا قید, شیطان کی چالبازی بالکل پھس پھوسی ہے, کمزور ہے, اور ادھر کیا کہہ رہا ہے عزیز مصر, ان قید کن عظیم, تمہاری مکاری اور چالبازی بہت سخت ہے. کیا شیطان کی چالبازی سے زیادہ عورت کی چالبازی ہے؟ پتہ یہی چلا نا. سوال سمجھ لیجئے, اللہ کہتا ہے کہ شیطان کی چالبازی بہت پھسپوسی ہے, کمزور ہے, بودی ہے, اور یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ تمہاری چالبازی یعنی عورتوں کی چالبازی بہت خطرناک ہے, بہت سخت ہے. کیا شیطان کی چالبازی سے زیادہ عورت کی چالبازی ہے, مکاری ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کل کو آپ ابھی گھر جائیں گے تو آپ کو پکڑیں گے, آپ کی گھر والی پکڑیں گے, کیا ہم کو شیطان سے بھی بدتر کر دیا آپ نے, ہماری چالبازیوں کو شیطان کی چالبازی سے بھی آگے بڑھا دیا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ سوچ کے جائیے. دیکھیے آپ کو ہم بچاتے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں آپ کو پریشانی نہ ہو. شیطان کی چالبازی جو کمزور بتائی گئی ہو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں بتائی گئی ہے. ظاہر ہے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں شیطان کی چالبازی کوئی وزن رکھتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا. اور یہاں تمہاری یعنی عورتوں کی چالبازی بڑی خطرناک ہے، یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی چالبازی یقیناً خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جتنی چالباز اور جتنی خطرناک حد تک مکاری کرنے کی صلاحیت عورتوں میں ہے، آپ میں نہیں ہے. یہ اصول ہے اور دنیا نے اس کو مانا ہے، چاہے آپ مانے نہ مانے. اور دنیا کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے، آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کتنی مثالیں دے کر کہ عورت مان پڑ گیا اور وہ مرد مان پڑ گیا اور بالکل سہم گیا عورت کی مکاری کے سامنے. تو شیطان کی مکاری سے اس کی مکاری بڑی نہیں ہے، تو شیطان کی مکاری اللہ کے مقابلے میں بودھی ہے اور اس کی مکاری مردوں کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہے. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف رہنے دو، ان کو چھوڑ دو، اس سے تم معراض کرو. وہ سمجھ گئے اور حقیقت بھی سامنے آئی کہ یوسف بری ہے اور زلیخا یہ واقعی مجرم ہے اور گنہگار ہے. اب عزیز مصر یوسف سے کہتے ہیں، یوسف اعرض عن ھذا، اس مسئلے کو رہنے دو، اس سے تم اعراض کرو، منہ پھیر دو، اس کو لمبا نہ کرو، اس کو تم اچھالو نہیں، اس کو تم اپنے لیے مصیبت کا سبب سمجھ کر پریشان مت ہو جاؤ، اعراض کر دو. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اب اس نے مسئلے کو یہیں پر حل کرا دیا اور بات کو ختم کرا دی. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار اور مجرم ہے. بات ہو گئی صاحب؟ پہلے بھی اس نے یہی سمجھا تھا، لیکن جلدی سے فوراً فیصلہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا. بات دیکھ گھوم پھر کر کہنے کے بعد، ثابت ہونے کے بعد، اب دنگے کی چوٹ کہتا ہے، اے بیوی تو بڑی خطا کار ہے، یوسف بری ہے اور تو مجرم ہے. اس میں آپ دیکھیے کئی چیزیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے سبق کا سامان پہنچاتی ہیں. ایک تو یہ کہ گناہ سے بچنا ہمارا فرض ہے، اور جب جب بھی ہم گناہ سے بچیں گے، چاہے حالات کیسے کیوں پریشان کن نہ ہوں، اللہ ان حالات میں راستے پیدا کرے گا. ایک بات. دوسرے یہ بھی معلوم ہوا، کسی کے اندر اچھے صفات ہوں، چاہے وہ کسی غیر مسلم کے اندر صحیح، اگر وقت پڑے تو اس کی تعریف کرنے سے آپ کو دل جی نہیں چرانا چاہیے. غیر مسلم بھی اگر کوئی قابل تعریف شخص ہے تو وقت پڑے تو اس کی تعریف کی جائے، یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے لہذا اس کی تعریف کبھی نہ کی جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام والسلام کے جس کے گھر میں رہتے تھے عزیز مصر، وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، ان کے ہاتھ پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ اپنا مشرک تھا، لیکن جس وقت اس نے دعوت دی ہے اس کی اہلیہ نے، گھر والی نے، برائی کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہو ربی احسن مسوائے، وہ میرا پرورش کرنے والا ہے اور بہترین میرا انتظام رکھ کرنے والا ہے، میں اس کے خلاف اس کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کروں؟ تعریف کیا کہ نہیں کیا؟ کتنی زبردست تعریف کی، وہ بہترین میری تربیت کرنے والا ہے اور بہترین مجھے ٹھکانہ دینے والا ہے. یہ چھپا سکتے تھے ایسا جملہ کہنے کے بجائے، کوئی دوسرا کہہ سکتے تھے، لیکن کھل کر اعتراف کیا. معلوم ہوا کسی مسلمان تو مسلمان، کسی غیر مسلم میں بھی کوئی تعریف کے قابل اگر چیز ہے، وقت پڑے تو اس کا اظہار کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ وہ قریب ہو جائیں اور اللہ عجب نہیں اس تعریف کے جملے کہنے سے اس کے دل میں ایمان کی محبت بیٹھ جائے. چنانچہ آپ دیکھے گا بعد میں سب چل کر مسلمان ہوئے، وقت کا بادشاہ بھی مسلمان ہوا ہے سیدنا یوسف کے ہاتھ پر علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بھی ہوئے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں، یہ ربی ربی کیا چیز ہے؟ میرا پروردگار، رب کے معنی پروردگار، کیا اپنے سردار کو پروردگار کہنا، رب کہنا جائز ہے؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ کوئی غلام اپنے مالک کو رب نہ کہے، اور کوئی آقا اپنے غلام کو غلام نہ کہے. آقا ہمارا اللہ ہے، سید ہمارا اللہ ہے، ہم اللہ کے غلام اور بندے ہیں. لیکن یہاں کیسے کہا؟ انہو ربی، وہ میرا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں کہہ رہے ہیں، عزیز مصر کو کہہ رہے ہیں سیدنا یوسف، وہ میرا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا. رب کا لفظ استعمال کیا. یاد رکھیے، یہ پرانے زمانے میں پرانی امتوں کے اندر یہ لفظ استعمال کرنا صحیح تھا، لیکن اس امت کو روک دیا گیا ہے. ایسا کوئی بھی لفظ جس سے شرک کا وہم پیدا ہو، ان تمام الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اب اگر میں آپ کو کہوں آپ میرے رب ہیں، آپ میرے رب ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے مجھے کہنا اور آپ کو کہنا جائز نہیں. اس امت کو منع کر دیا. ہر وہ لفظ یا ہر وہ عمل جس سے شرک کے پیدا ہونے کا ایہام ہو، اشارہ ملتا ہو، یا کہیں سے جا کر شرک کے اندر اشتراک پیدا ہوتا ہو، یا شرک کی بو آتی ہو، ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے اور ایسے عمل کو کرنے سے اس امت کو روکا گیا. پہلی امت کے لیے جائز تھا، اس لیے جائز تھا، وہاں شرک کے پیدا ہونے کا خطرہ نہیں تھا، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. اور یہاں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر اس طرح کی اجازت دے دی گئی تو کل کو شرک عام ہو جائے گا. اس لیے اس امت کو، ہماری اس امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا. آپ اپنے سردار کو، اپنے مالک کو رب نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے ٹھیک تھا. تیسری چیز یہ بھی آپ دیکھیے کہ یوسف کا پیرہن کہاں کہاں کیسا کیسا عمل کر رہا ہے. علامہ ماوردی بہت مانے ہوئے مفسر اور مانے ہوئے فقیہ اور مانے ہوئے زبردست صاحب علم گزرے، انہوں نے کہا تین واقعات ہوئے ہیں اس پیرہن کے ساتھ، اور تینوں شاہکار اور تینوں خطرناک سے خطرناک مرحلے پر اس پیرہن نے، یوسف کے پیرہن نے کام کیا ہے. تین بڑے بڑے واقعات یوسف کے کرتے سے منسلک ہیں اور متعلق ہیں. نمبر ون، یہ کرتا، اس کو بھگویا بکری ذبح کر کے خون کے اندر، اور لا کر باپ کو دکھایا، ابا جان یہ آپ کا بچہ یوسف، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، یہ دیکھیے کرتا. کہا کہ یہ کرتا سلامت ہے، لگتا ہے آپ کا بھیڑیا بڑا حکیم، بڑا دانشور، بڑا ہمدرد تھا. اس نے میرے بچے کے بدن سے پہلے، بھیڑیے نے میرے بچے کے بدن سے کرتا نکالا ہے اور اس کے بعد اس کو کھایا ہے، بڑا شاندار حکیم وہ بھیڑیا تھا. اب بتائیے، ان کے جھوٹے پن کا ثبوت نہیں دیا اس کرتے نے؟ ایک کتنا خطرناک واقعہ پیش آیا اس کرتے کی برکت سے. نمبر دو، یوسف کی برات اور یوسف کی عصمت اور یوسف کے بچاؤ کا اس کرتے نے سامان نہیں کیا. کہ جس وقت شہید شاہد من اہلیہ، گھر کے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ ان کا کرتا دیکھا جائے، آگے سے پتا ہے زلیخا سچی، یوسف جھوٹے، پیچھے سے پتا ہے یوسف سچے، زلیخا جھوٹی، دیکھا تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ کتنا بڑا کام کر رہا ہے یہ کرتا. آپ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ باتیں نکالتے ہیں. کیا اللہ نے عقلیں دی تھی ان لوگوں کو، ایک دو نہیں سینکڑوں باتیں ہم بیان کرتے ہیں، ہم تو اس میں سے آپ کو دو ایک دو تین باتیں بتاتے ہیں. پھر کہتے ہیں تیسرا واقعہ ہوا، آگے چل کر آپ کو آئے گا، 80 یا 84 سال ہو گئے یوسف کی جدائی پر، یا کم و بیش، اللہ بہتر جانتا ہے. اور 80 یا 84 یا جتنے بھی سال کی جدائی کے بعد یوسف کے ابا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام روتے روتے، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں مارے جدائی کے بچے کی. جس وقت یوسف ملے اور یوسف کا پتہ لگ گیا تو یوسف نے فوراً کہا کہ یہ لے جاؤ میرا یہ کرتا، اور لے جا کر ابا کی آنکھ پر ڈال دو، ابا کی بینائی واپس آئے گی. چنانچہ بشیر اور خوشخبری سنانے والا وہ بچہ، وہ آدمی، ان کا پیرہن اور ان کا کرتا لے کر گیا اور جا کر ابا کے سر پر یا آنکھ پر ڈال دیا، ابا کی بینائی واپس آئی. قرآن مجید گواہ ہے. تینوں بڑے بڑے واقعات اس کرتے کے ساتھ وابستہ ہیں. اس سے پتہ یہ چلا اللہ کے نیک بندوں کے اندر اتنی خوبی ہوتی ہے جب اللہ کو ان کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو پھر بعد وقت وہ کمالات ان کے چیزوں سے بھی کبھی کبھی ظاہر کرتے ہیں کہ جو حیرت انگیز ہوتے ہیں. یہ سب تقوی کا کمال ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں اللہ کی بندگی کا ثمرہ ہے جو کبھی کبھی اللہ اس کا اظہار کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا کرتا بھی یہی کام کرے یا کسی اور بزرگ کا بھی کرتا یہی کام کرے, یہ ضروری نہیں. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی سے کوئی ہونے والا نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ ہے حقیقت کہ انسان اچھا بننے کی کوشش کرے, برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.